أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات محمد وعلى آله برادران عزیز، آج محرم الحرام 1429 کی تیسری تاریخ گزر گئی اور چوتھی شب ہے جس میں میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. ارشاد اقدس الہی ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے علاوہ کسی دوسرے سسٹم، کسی دوسرے ورلڈ آرڈر، کسی دوسرے دین کی جستجو میں ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں کہ یہ دیکھیں گے کائنات کی ایک ایک شے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرینڈر کیے ہوئے ہیں؟ اور جس شے کے لیے اس نے جو قانون بنا لیا ہے، اسی قانون کی وہ اپنے خلقت کے پہلے دن سے پابندی کر رہی ہے، اور جب تک کروڑوں سال زندہ رہے، اربوں سال باقی رہے، خربوں سال باقی رہے، وہ اس قانون سے ٹس سے مس نہیں ہوگی. وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ ہم اس قانون پر عمل کرتے کرتے تھک گئے، اب ہمارا قانون بدل دیا جائے. وہ کبھی نہیں کہے گی کہ زمانہ بدل گیا، اب قانون بدل دیا جائے. عزیزوں، چند باتیں سماعت فرما لیں. یہ مجلسیں بہت ضروری ہیں اگر اس کا صحیح استعمال ہو، اور صحیح استعمال ہو رہا ہے. اب کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت گڑبڑ ہر جگہ ہو جاتی ہے، وہ قابل نظر انداز کر دیے جانے کے لائق ہے. عام طور پر مجلسوں کا بہت فائدہ ہے. ہمارے بچوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ انہی مجلسوں سے ملتا ہے، جوانوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ انہی مجلسوں سے ملتا ہے. ان کے عقیدے درست ہوتے ہیں، ان کے اعمال میں فرق آتا ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دین تم کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، نیچا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دین تمہاری مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے، مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دین تمہیں عزت دلانے کے لیے آیا ہے، ذلیل کرانے کے لیے نہیں آیا. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دین تم کو ملانے کے لیے آیا ہے، لڑانے کے لیے نہیں آیا. یہ ساری باتیں جو آپ کو معلوم ہوتی ہیں، یہ کہاں سے معلوم ہوتی ہیں؟ یہ نہیں مجلسوں سے معلوم ہوتی ہیں. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، مسلمان بہت پرابلم میں ہیں اس وقت، مسلمان بہت مشکل میں ہیں. اگر مریض کو یہ معلوم ہو کہ وہ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، कि मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरा इलाज कर दीजिए। और अगर मरीज की जहालत इस मंजिल के ऊपर हो तो वो जितना फूलता जाए उतना अपने को सेहतमंद समझता जाए, तो ऐसे इंसान का अंजाम सही नहीं होता। जो फूलने को, मोटापे को सेहत समझे, उसका दिमाग सुकड़ गया है और जिस्म फूल गया है। यही मसला मुसलमानों का है कि वो बहुत फख्र करते हैं कि हमारी तादाद 1 अरब है, बट वेयर डू यू स्टैंड। 1 अरब तो हैं आप हैं कहां के ऊपर, किस फील्ड में आप आगे हैं, किस मैदान हयात में आप आगे हैं। मैं तो सारे मुसलमानों को अपना भाई समझता हूं, भाई समझता रहूंगा, मगर आप तो मेरे बिल्कुल ही, मैं तो आपको का तो मैं अपने को गुलाम और खादिम समझता हूं। मुसलमानों की प्रॉब्लम यह है कि वो फख्र की साइकोलॉजी में मुब्तला हो गए हैं। वो सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की साइकोलॉजी में मुब्तला हो गए हैं। इस साइकोलॉजी में हर वो इंसान और गरोह और कौम मुब्तला हो जाती है जिसके पास कुछ न हो। वो ये कहती, हमारे बाप ने ये किया था। भाई तुम्हारे बाप ने किया था, तुमने क्या किया? हमारे दादा ने ये किया था, दादा ने हमारे दरे खैबर को उखाड़ा। अब भाई दादा ने तुम्हारे दरे खैबर को उखाड़ा होगा, तुमने क्या उखाड़ा? ये सब आपको कहां से मिलता है भैया? ये मौला हुसैन का सदका है और जिक्र अली का तसद्दुक है। ये बातें आप सुनते हैं मजलिस में और बुरा नहीं मानते हैं, कोई और मंजिल हो तो आप बुरा मान जाए, मैं इस बात का एहसास करता हूं। वो पढ़ते रहते हैं कि हमारा तो मर्तबा यह है कि अल्लाह ने कुरान में हमको कहा है, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो, वो बेहतरीन कम्युनिटी हो जिसको लोगों के मसाइल हल करने के लिए मबूस किया गया है। ए भाई, आपसे आज थोड़ी कहा गया है, आज नहीं कहा जा रहा है, 1500 बरस पहले कहा गया था, तब आप ऐसे रहे होंगे। अब क्या है, क्या आप ही के बारे में यह कहा है? मुसलमान सुने भाई, खुदा के लिए दिल से सुने, मुझमें कोई असबियत नहीं है, मुझमें कोई तासुब नहीं है, मुझमें कोई कम्युनिज्म नहीं है, मैं तो सबकी भलाई की बात करने की कोशिश करता हूं। बहुत सी कौमें हैं जिनका जिक्र है कुरान मजीद में, वो मैं जिक्र छोड़ूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बनी इसराइल को देख लीजिए, बनी इसराइल से खिताब करके कुरान मजीद में इरशाद होता है, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमते लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरे इस एहसान को याद करो। आप क्या कहते हैं कि हमको खैर उम्मत कहा गया, अब उनको क्या कहा गया है तो देखिए। पहले हमारे इस एहसान को याद करो, या बनी इसराइल अस्कुरु नेमते लती, वो नेमतें जो हमने तुमको दी उसे याद करो। वानी फज़लतुकुम अलल आलमीन, और हमने तुमको सारे दुनिया के इंसानों पर फजीलत दी थी। फज़लतुकुम कुरान में भाई, सूरतुल बकरा में, वानी फज़लतुकुम अलल आलमीन, हमने तुमको सारी दुनिया के इंसानों पर फजीलत दी थी और आगे बढ़ाया था तुमको। हजरत मूसा अपनी कौम से, वही बनी इसराइल हैं, उनसे खिताब करते हुए इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में कि वैद काल मूसा लिकौमिही ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اے میری قوم والوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم ہی میں سے پیغمبر منتخب کیے. یہ معمولی بات ہے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اقتدار پاور تمہارے پاس رہا. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ نے تم کو وہ دیا کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا. بہت سی آیتیں ہیں، میں خالی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. بھائی، میں بہت خلوص سے یہ بات کر رہا ہوں، برا نہ مان جائیے گا. وہ لوگ جو دھماکے کر رہے ہیں، بے خطا لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، وہ خلوص سے سنیں. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. مگر قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہم نے تم کو دیں، تم میں ہم نے بادشاہ بنائے، اقتدار تمہارے قدموں میں رہا، دنیاوی رہبری بھی تمہارے پاس رہی، دینی رہبری بھی تمہارے پاس رہی، انبیاء بھی تم ہی میں سے ہم نے چنے اور منتخب کیے. مگر جب یہ ہم نعمتیں تم کو دے رہے تھے تو تم سے ایک عہد بھی لے رہے تھے، تم سے ایک معاہدہ بھی کر رہے تھے، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. وہ کیا معاہدہ ہے؟ سن لیجئے اور سنا دیجئے ان کو. بھائی، خدا کے لیے سنا دیجئے. وہ معاہدہ جو بنی اسرائیل سے ہوا، تمام نعمتیں دینے کے بعد، دنیاوی رہبری دینے کے بعد، دینی رہبری دینے کے بعد، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون انفسكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان الى اخر الايه. بہت دور تک یہ آتے گئی ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تم کو نعمتیں دی تھیں، تم کو منتخب کیا تھا، دولت تمہارے قدموں میں ڈال دی تھی، تمہارے دشمن فرعون کو ڈبو دیا تھا، اس کے لشکر کو غرق کر دیا تھا، مرتضی کو توبہ کر رہا تھا، ہم نے توبہ اس کی قبول نہیں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب نعمتیں گنائی جا رہی ہیں. مگر ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہم تم کو یہ طاقت دے رہے ہیں تو کہیں تم یہ نہ کرنا کہ تم آپس ہی میں ایک دوسرے کا خون بہانا شروع کر دو. سن لیں بھائی مسلمان، ایک کافر کی زبان سے. مجھے وہ کافر کہتے ہیں تو کہیں کافر، نو پرابلم، میں کہہ دوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو جاؤں گا مسلمان، اسے پرابلم کیا ہے؟ سننے میں یہ زبان سے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ طاقت ملی ہے، مگر پاگل نہ ہو جانا، دیوانے نہ ہو جانا، قابو کے باہر نہ ہو جانا. دیکھیے، بالکل مرتبہ مسلمانوں کی تصویر نظروں کے سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ یہ طاقت ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ نعمتیں تم کو ہم دے رہے ہیں، مگر تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور تم اپنا شعار یہ نہیں بناؤ گے کہ فلاں قوم کو، فلاں قبیلے کو، فلاں کمیونٹی کو پڑوس کے ملک میں ڈپورٹ کر دیا جائے، ان کو ملک سے نکال دیا جائے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. جس میں نے ترجمے کو ماڈرن کر دیا ہے، باقی ہے یہ قرآن ہی. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یہ نہ کرنا کہ بعض لوگوں سے ناراض ہو کر ان کو کہو کہ نکلو یہاں سے، جاؤ کہیں اور جاؤ، یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے. تم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہیں گے. وانتم تشہدون، تم آج بھی اس بات کی گواہی دو گے کہ تم نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم کو پاور ملے گا تو ہم کبھی نہیں کریں گے، ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. हम एक दूसरे को निकालेंगे नहीं, सुम्मान तुम हाउ लाए तक तुलूना को सकूं। अब तुम खुद अपना बिहेवियर देखो, अब तुम खुद अपना किरदार देखो, तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो कि नहीं कत्ल कर रहे हो? मुआहदा भूल गए, वादा भूल गए, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हो, एक दूसरे को निकाल बाहर कर रहे हो, कोशिश करो कि यहां से निकल जाएं, फकत हम ही हम रह जाएं। ये सब यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? मैं मोहब्बत से कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, दिल तक की आवाज काश के पहुंच जाए भाई। कोई भी शख्सियत हो, कोई भी शख्सियत हो, वो शख्सियत बड़ी है या कुरान बड़ा है? वो शख्सियत बड़ी है या अल्लाह बड़ा है? भाई अल्लाह तुमसे ये कह रहा है, मुसलमानों तुम्हारा अल्लाह तुमसे ये कह रहा है, तुमको याद दिला रहा है कि बनी इसराइल पहले ये कर चुके हैं, कि वादा किया था कि हम खूनरेजी नहीं करेंगे, मगर अल्लाह से वादा करने के बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे के गले काटना शुरू कर दिए। वादा किया था हम किसी को अपने यहां से नहीं निकालेंगे, और फिर निकालने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। और तज़ाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान, फिर तुम्हारी बदनसीबी, तुम्हारी गुस्ताखी, तुम्हारी हिमाकत यहां तक पहुंची कि जब आपस में तुमने लड़ना शुरू किया तो तुम दोनों का जो मुश्तरक दुश्मन था उससे मदद ले लेकर तुमने अब दूसरे अपने फरीक मुखालिफ के खिलाफ जुल्म और सितम पर कमर बांधी। बता बेटा आज ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए मौलाना, अभी आप एक मामला कुरान पढ़ रहे थे, कुरान क्या कह रहा है? आपस में तुम्हारी जब दुश्मनी हुई और तुम में से एक गौरव ने देखा कि हम थोड़े वीक पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारा जो दुश्मन था सबका, उस सब को तुमने मदद के लिए पुकारा, फुला दौड़ो मदद के लिए, वो तो तैयारी बैठे थे दौड़ने के लिए, वो खमखमा के आ गए, वो दौड़ते हुए आ गए जी। तो इसके बाद और जराय गिनाए हैं, उसके बाद इरशाद होता है कि जो सब ये करे उसका अंजाम क्या होगा, खिज़्युन फिल हयात दुनिया, एक अजाब होगा दुनिया में, एक अजाब होगा आखिरत में। दुनिया में अजाब यह होगा कि चाहे उनकी तादाद कितनी बड़ी हो मगर वो जलील होकर रहेंगे, वो ह्यूमिलेटेड होकर रहेंगे, और आखिरत में तो उनके लिए बहुत शदीद अजाब है। बताओ बेटा, तुम बताओ कि बनी इसराइल के लिए जो अल्लाह ने फरमाया तो कुरान में, आज ये सब मुसलमानों का किरदार है कि नहीं है कि जो हमको कुरान के आईने में दिखाई दे रहा है? अभी अव्वल तो आपस ही में नहीं लड़ना चाहिए था, आपस ही में खून नहीं बहाना चाहिए था, बदनसीबी से आपस में खून बहा भी रहे थे, तो अगर या अली कहना शिर्क है तो या बुश कहना कहां से ईमान हो जाएगा? या बुश, वो तैयार बैठे जाने के लिए, वो आ गए। मैं कहां अली हूं कहां बुश, अस्तग़फिरुल्लाह, सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि अली भी मदद के लिए आते हैं, मगर उनका किरदार यह है कि आते हैं, मदद करते हैं और चले जाते हैं। आप खुद ही समझ, आपको ठोकर लगी, आपने कहा या अली, वो आए संभाला चले गए। इनको जो पुकारा ये आए बैठ गए। अब इनसे किसी बड़े को बुलाइए जो इनको निकाले। पहले खून चूसा जाता था, आज पेट्रोल चूसा जा रहा है। कितना इराक का पेट्रोल जा रहा है, कोई लिमिट है उसकी? कोई उसकी लिमिट नहीं है। अहले सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम थे چونکہ آپ کو نام سے اشتباہ ہو سکتا ہے، نام ان کا شیعوں کا سر تھا مگر تھے بہت بڑے دیوبندی عالم، بہت بڑے، اور جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے آزادی کی، جنگ آزادی کی، ان کو ان کا نام ضرور معلوم ہوگا، مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا۔ یہ مالٹا جو کھایا جاتا ہے نا، کہیں سمجھ لیے گا بھائی، مالٹا آئی لینڈ ہے، وہاں پر برٹش نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا، 4 برس رہے۔ میں نے خود ان کی بایوگرافی پڑھا ہے، سن لے سن لے بھائی، میں تو بکے جاؤں گا چاہے وہ سنے چاہے نہ سنے۔ اے بھائی، یہ تو آپ کے عالم ہیں، ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت انہوں نے جہاد کیا، جنگ آزادی میں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ 4 برس تک وہاں رہے، اب اکیلے بیٹھے ہیں بیچارے۔ تو کہہ لے 4 برس میں سوچتا رہا کہ مسلمانوں کے زوال کی مین کاز کیا ہے، 4 برس سوچتا رہا کہ مسلمانوں پر ساری دنیا میں کیوں آفت آ رہی ہے۔ اے بھائی، محمود الحسن صاحب شیعہ نہیں ہے، سنی ہیں، اور سنی میں بھی دیوبندی مسلک کے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مگر ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں جو کہتا ہے کہ لا تنظر الا من قال وانظر الا ما قال، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کس نے کہا، ہم تو یہ دیکھتے ہیں بات صحیح کہی اس شخص نے، بات آپ بھی سن لیں گے، بات صحیح کہی۔ کہا 4 برس تک میں دن و رات سوچتا رہا کہ یہ مسلمانوں کے زوال کا سبب کیا ہے، تو کہا بس مجھے 2 سبب ملے، ایک سبب قرآن سے دوری، ایک سبب مسلمانوں کا آپس میں اختلاف۔ تو بھائی، یہ تو آپ کے عالم نے کہا ہے، میری بات نہیں مانتے، مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا کی بات مان لیجیے، ان کا کہ اب میں یہاں سے آزادی پا کے جو نکلا ہوں تو میری زندگی کا پورا مشن یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو قرآن سے قریب کروں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے قریب کروں۔ ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ لوگ۔ عزیزوں، میں آ رہا ہوں موضوع پر، مجلس کا مزاج بنانا پڑتا ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، قرآن ایک ابدی کتاب ہے، اس میں بیان کی بہت سی باتیں آج ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور سمجھ میں نہ آنا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح بات ہے، اس لیے کہ اگر ساری باتیں آج ہماری سمجھ میں آ گئیں تو کل کی نسلوں کے لیے کیا رہے گا، اس کے لیے کتاب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی۔ اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، سن لیجیے، اسی لیے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یجری مجرى الزمان، یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ زمانہ آگے بڑھ جائے کتاب پیچھے رہ جائے، یہ کتاب وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا اس کے نئے نئے معنی کھل کھل کر تہوں کے اندر سے نکلتے چلے آئیں گے، یہ قرآن کبھی باسی نہیں ہوگا، ہمیشہ تازہ رہے گا۔ مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا تھا، آ رہا ہوں اس موضوع پر، مولا علی نے کیا ارشاد فرمایا تھا، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، یہ واقعہ میں نے اب سے 10-12 دن پہلے دوران مطالعہ پڑھا ہے کسی سنی کتاب میں جس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں یاد آ جائے گا آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ، ان کو کل بتا دوں گا، لیکن یہ واقعہ میں نے کسی سنی کتاب میں پڑھا ہے، شیعہ کتاب واقعہ پرانا ہے، آپ کو سنا ہے، لیکن اس میں انداز دوسرا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہ واقعہ ہے، وہی الحمد کی تفسیر بیان کرنے والا. مگر یہ جو میں نے پڑھا ہے کسی سنی کتاب میں, اس میں دوسرے انداز سے کہا کہ مولانا ابن عباس کو بلایا, اور ابن عباس کو بلانے کے بعد کہا کہ نماز پڑھتے ہو؟ میں جی پڑھتا ہوں. کیا پڑھتے ہو؟ کہا پہلے الحمد پڑھتا ہوں, سورۃ الحمد. کہا الحمد کے معنی جانتے ہو؟ یہ علی کے علاوہ کون ابن عباس سے کہہ سکتا تھا؟ ابن عباس خود حبر الامہ کا لقب ہے بھائی, امام التفسیر کہے جاتے ہیں, معمولی سے تھوڑی ان سے پوچھ رہے تھے, بچوں سے پوچھتے ہیں. پڑھایا تم نے؟ کہہ لے اچھا تو الحمد کے معنی بتاؤ. ایک ورڈ, ایک لفظ الحمد معنی بتا دیے. کہا یہ نہیں, الحمد میں یہ سنیوں میں ہے, میں کل انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا نام. الحمد میں پانچ حرف ہیں, الف لام ہا ہوتی میم اور دال کا. پہلے اس میں الف ہے, الف کے معنی بتاؤ. اب بڑے چکر میں لے مولا الف, الف کے معنی کیا بتاؤں؟ الف تو حرف ہے, اسی کو معنی نہیں ہوتے ہیں. کہا نہیں, گرامر میں کوئی معنی نہیں ہوتے, لیکن قرآن میں اس کے بھی معنی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد صرف الف کی, حرف الف کی جب تفسیر شروع کی مولا نے, تو ایک پہر رات کا گزر گیا. یہ سنیوں کیا ورژن ہے بھائی. اس کے بعد آپ نے کہا اچھا اب لام کے معنی بتاؤں. کہ آپ کیا بتاؤں, اس سے ختم ہو گیا, آپ ہی بتائیے. پھر لام کے معنی بتانا شروع کیے, اس کی تفسیر. ایک پہر اور گزر گیا, آخر میں دال کی تفسیر بیان کر رہے تھے کہ آواز آئی اللہ اکبر. صبح کی اذان ہو گئی, کہا کہ ابھی بہت کچھ باقی تھا, وقت ختم ہو گیا. اس کے بعد سمجھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوانے کے لیے بیٹھوں, ڈکٹیٹ کرانے کے لیے, اور کوئی لکھتا چلا جائے تیزی سے, تو سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کرنے کے لیے مجھے اتنے اوراق چاہیے ہیں, اتنے پیجز چاہیے ہیں کہ اس کے اٹھانے کے لیے 70 اونٹ بلائے جائیں گے. آپ ہمارے بھائی سنی, سنی حوالے سے پڑھ رہا ہوں نا, سنی حضرات سنیں, سنیں سن نہ رہ جائیں, سنیں. وہ بھی علی بات کے چاہنے والے ہیں, ایسی بات تھوڑی ہے, وہ دو چار پاگل ہوں گی, کون بات کر رہا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 99.9% پیپل. تو اس کے بعد فرمایا کہ اچھا چلو اٹھو, نماز کا وقت آ گیا, اب چلتے چلتے اتنا سن لو کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورۃ الحمد کے اندر آ گیا ہے. سمٹ جو سورۃ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ با میں, جو کچھ با میں ہے وہ اس نقطے میں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ با جو ہے اس کے نیچے جو نقطہ جو ڈاٹ دیا جاتا ہے, یہ آپ بچوں کو سمجھانے یہ بھی کر رہا ہوں کہ اب اس کو نقطہ نہ کہیے, اس کو قرآن کا چپ کہیے. چپ سمجھ گیا نا بیٹا, پورا قرآن اس چپ کے اندر آ گیا ہے. آ جاتا ہے نا آج, اب مجھ سے ہندی کی زندگی کیوں کرا رہے ہیں بھائی, آ جاتا ہے نا. وَأَنَا نُقْطَ, وہ چپ یہاں ہے. تو اب پوری دنیا کا علم ہے قرآن میں, قرآن کا علم ہے سورہ حمد میں, سورہ حمد کا علم ہے بسم اللہ میں, بسم اللہ ہے بائے بسم اللہ میں, بائے بسم اللہ ہے بے کے نقطے میں, اور وہ ہے علی کے دماغ میں. تو اب جس کے دماغ میں یہ قرآن کا چپ لگا ہوا ہو, جس میں پوری کائنات کے علوم سمٹ کر آ گئے ہیں, وہ اگر ممبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ جو چاہے پوچھو, تو اگر اسے آپ علی کا کمال نہیں کہتے ہیں تو قرآن ہی کا کمال کہہ دیجئے، صلوات پر محمد و آل محمد. اب اسے قرآن ہی کمال کہہ دیجئے، قرآن میں تو ہائی سارے علوم سمتے ہوئے، آپ کو نہیں دکھائی دے تو میں کیا کروں اس کو، آپ کو نہیں دکھائی دے تو کوئی کیا کرے. یہ جنت اور جہنم جو آپ کے سامنے کہا جاتا ہے، ارے بھائی خدا کے لیے میری بات مان لیجئے، اللہ کے لیے میری بات مان لیجئے، پڑھیے پڑھیے پڑھیے، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پکڑ لیجئے، اس میں ایکسل کیجئے. ارے آپ کسی ایک فیلڈ میں تو ایکسل کر جائیے، باٹنی میں ایکسل کر جائیے، کیمسٹری میں ایکسل کر جائیے، فزکس میں ایکسل کر جائیے، بایولوجی میں ایکسل کر جائیے، کاسمولوجی میں ایکسل کر جائیے، کسی ایک فیلڈ میں ایکسل کر جائیے، کسی حد تک آپ کا مولا تو ہر فیلڈ میں ایکسل کرتا تھا، آپ اسی کے غلام ہیں، وہ آپ کے مولا ہیں. دیکھیے گا آپ میری بات تو ظاہر ہے کہ زندہ تو رہنے کی کوئی بھی نہیں ہے، میں بھی کیا جب اللہ کی طرف گواہ آئے گا میں چلا جاؤں گا، لیکن دیکھیے جتنا اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی آگے بڑھتی جا رہی ہے، وہی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی نہیں کہ قرآن کے ہڈن میننگس جو ہیں وہ ابھر ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. اب بیچارے ہمارے ایسے بخیال خود ماڈرن مولویوں نے اس طرح کی باتیں پڑھنا احساس کمتری میں آ کے چھوڑ دیا ہے کہ یہ کام کرو تو جنت میں تم کو ایک موتی کا، سالڈ موتی کا محل ملے گا. کیوں چھوڑ دیا؟ بچے ہنسیں گے، نوجوان ہنسیں گے، لو سالڈ موتی، ایک موتی کا محل ملے گا، پورا ایک محل ایک موتی کا بنا ہوا. اے بھائی گولر آپ کو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، ایک پھل ہوتا ہے چھوٹا سا گولر، ہم لوگ کہتے ہیں گولر ہی کہتے ہیں نا، کھائے آپ نے، کیسا ہوتا ہے؟ گولر اتنا سیک پھل ہوتا ہے، اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ بھونگے کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ گولر کے بھونگے جو ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس گولر کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہی ہماری دنیا ہے. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جس گلوب پر آپ بیٹھے ہیں بس دس از دا ٹوٹل ورلڈ. بیٹا گھر پر جانا، جس کے یہاں کمپیوٹر موجود ہے وہ گوگلز کے ذریعے سرچ کرے، ابھی جو لیٹسٹ انکشاف ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں میں تم کو، گوگل کا حوالہ دے رہا ہوں، دیکھا گیا ہے باقاعدہ، اخباروں میں بھی چھپا ہے، گوگل میں موجود ہے، دیکھ لو کیا اب ایسٹرونومی یہ بتا رہی ہے کہ ہماری اس گیلیکسی اس کہکشاں کے باہر ایک اور کہکشاں ہے، اس کہکشاں میں ایک گلوب ہے، ایک کرا ہے، جیسے زمین بھی تو گلوب ہے نا، یہ بھی ایک کرا ہے نا، اس کا سرکمفرنس ہے 24,000 میل، وہ کرا ذرا سا اس سے چھوٹا ہے، وہ گلوب ذرا سا اس سے چھوٹا ہے. کسی کا دل کمزور تو نہیں ہے؟ دل کمزور تو نہ پڑوں بھائی، گوگل میں دیکھ لیجیے آپ کہ وہ کرا وہ گلوب اس زمین سے ذرا سا چھوٹا ہے، بالکل تھوڑا سا اس سے چھوٹا ہے. وہ پورا گلوب کہے گا بنا ہوا ہے، وہ پورا کرا کہے گا بنا ہوا ہے، وہ پورا کرا وہ پورا گلوب ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے. وہ پورا کرا ہیرے کا بنا ہوا ہے، اتنا سا ہیرا ملتا ہے یہاں تو آدمی اس کو 70 تہوں میں چھپا کر لے کر جاتا ہے، کہیں کوئی پستول والا گولی اندر کر کے ہیرا باہر نہ کر دے. دیکھو ابھی تو ایک ہی چیز سامنے آئے گی نا، اس زمین کے برابر سنگل پیس پیور ڈائمنڈ. اب یہاں اگر کسی کا محل ہو تو وہ گلوب کے جو پیور ڈائمنڈ کا بنا ہوا ہے اس کی قیمت کیا ہوگی ذرا بتاؤ تو؟ اس کی قیمت کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ ہی اسی قیمت کا نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ تاج برطانیہ میں جو کوہ نور لگا ہوا ہے وہ بھی اتنا بڑا ہے, میں دیکھ چکا ہوں اتنا بڑا ہے, بس اسی قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو پورا گلوب ہزاروں میل کا ڈائمیٹر اس کا, پیور ڈائمنڈ کا ٹھوس, اسی قیمت کیا ہوگی؟ تو ہو سکتا ہے کہیں کوئی اتنا ہی بڑا ایک موتی بھی ہو, پرل بھی ہو, اور وہاں اس پرل میں کوئی پرل کانٹیننٹل ہی بنا ہوا ہو جیسے پی سی یہاں بنا ہوا ہے. تو بیٹا نتھنگ از امپاسبل, کوئی شے ناممکن نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ اسی گوگل میں جاؤ اور یہ بھی سرچ کر لو, ابھی جو لیٹسٹ انکشاف ہوا ہے ادھر یہ ہے, ایک گلوب اس دنیا کے برابر پیور ڈائمنڈ کا. اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹیکنیکلی تو اس کو بلیک ہول کہتے ہیں, لیکن اب بلیک ہول کہوں گا تو سب لوگ بلیک آؤٹ ہو جائیں گے, اس لیے آپ کو سمجھانے کے کہہ رہا ہوں کہ اسی کے مقابلے میں ایک ایسا بھی کرا ہے, ایک ایسا بھی اسٹار ہے جس میں آگ ہی آگ ہے, آگ ہی آگ ہے. اس کا حجم کتنا بڑا ہے, اس کا والیوم کتنا بڑا ہے. یہ جو سورج تمہارے سر پر چمک رہا ہے یہ زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے, اور وہ ستارہ جس میں آگ ہی آگ ہے وہ تمہارے سورج سے 8 ارب گنا زیادہ بڑا ہے. تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, آگ کا وہ گولا بھی ہے جو سورج سے 8 ارب گنا زیادہ بڑا ہے, اور ڈائمنڈ کا وہ گلوب بھی ہے کہ جس کا ڈائمیٹر لگ بھگ اسی زمین کے برابر ہے, اسی زمین کے سرکمفرنس کے برابر ہے. تو جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا, پکڑ لو بیٹا سائنس کو, ٹیکنالوجی کو, حقیقتیں کھل کھل کر تمہارے سامنے آتی جائیں گی. اگر تم بیٹا کیمسٹری پڑھو, زولوجی پڑھو, باٹنی پڑھو, ایسٹرونومی پڑھو, کاسمولوجی پڑھو, اور اس کی روشنی میں قرآن کو پڑھو, تو تم دنیا کو مولویوں سے کہیں گنا ہزار گنا بہتر گائیڈ کر سکتے ہو, ان کی پرابلم کو سالو کر سکتے ہو. بس تو جس اللہ نے یہ گلوب بنایا ہے ڈائمنڈ کا, اور جس اللہ نے وہ بلیک ہول بنایا ہے سورج سے 8 ارب بڑا گنا بڑا, اس کی طاقت کا اندازہ تم کر سکتے ہو, اس کی قوت کا اندازہ کر سکتے ہو, اس کے علم کا اندازہ کر سکتے ہو. جتنا علم ہوتا اتنی طاقت ہوتی, دونوں چیزیں سائملٹینسلی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جتنی نالج بڑھتی جاتی ہے اتنی قوت بڑھتی جاتی ہے. تو اس کا علم بھی انلمیٹڈ ہے, لامحدود, اس کی طاقت بھی لامحدود. بس اب میں موضوع پر آ رہا ہوں, 10 منٹ میں کچھ بیان کروں گا. محرم کا زمانہ چل رہا ہے, ابھی بھی مجھ سے فرمائش کی گئی کہ مصائب کم آ پڑھتے ہیں, کم پڑھتا نہیں ہوں, دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ مصائب زیادہ پڑھوں, پھنس جاتا ہوں. تو آج میں پھنسنے نہیں دوں گا اپنے کو, کہیں بھی میں کٹ کر دوں گا. تو میرے عزیزوں, اس نے یہ زمین جہاں تم بیٹھے ہو یہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, یہ زمین اس گویا کے اس جہان میں ہے ہی نہیں, یہ اتنی چھوٹی ہے, دیٹس نتھنگ, ہے ہی نہیں. اس میں جمادات ہیں, زمینیں, چٹانیں, پتھر, اس طرح کی چیزیں. سب سے نیچے یہ ہیں, اس کے اوپر ہیں نباتات, درخت, پیڑ پودے, پھول پتیاں, اس کے اوپر ہیں حیوان, جانور, جو عام طور پر 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں, مگر پڑوس کے ملک میں 2 ٹانگوں پر چلنے والے جانور بھی ہیں. تو جانور ہیں اس میں, بھیڑ, بکریاں, گدھے, گھوڑے, ہاتھی, یہ سب
आते हैं, इनके ऊपर है इंसान। तो अब इंसान के लिए कुछ कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको तुम नीचे से देखते हुए आओ। जमादार का कानून है कि नहीं है, अब ये साइंटिस्ट से पूछो तुम तो बताएंगे कि अगर जमादात में कानून की पाबंदी न होती, अटल कानून, अटल, फ्लेक्सिबल नहीं है, चेंजेबल नहीं, अटल कानून, तो साइंस की तरक्की मुमकिन ही नहीं थी। उसी कानून पर एतबार करके ही साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है ना। दरख्तों का कानून नहीं है, अगर कानून न होता तो ये पूरी साइंस बॉटनी क्यों खड़ी हो जाती। बॉटनी इतनी बड़ी साइंस, जबरदस्त लेबोरेटरीज, भरी हुई लाइब्रेरीज, भरी हुई बॉटनी के ऊपर, ये क्या सब खला में है? ये सब नबातात के कानून में जो इंकशाफात हुए हैं। मैं गया था एक दफा देहरादून, हमारे शहर है, उसमें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां मैं गया था, मुझे तो शौक ही देखने के लिए। तो वहां बेचारे एक शिया भी थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, आजकल बीमार हो गए हैं, खुदा उनको शिफा अता फरमाए, बहुत नेक इंसान है। तो अब बेटा देखो, अगर तुमको मालूम है तो मालूम होगा, नहीं मालूम है तो आपको मालूम हो। अगर सामने एक दरख्त लगा हुआ हो यहां पर, आप कैसे बताएंगे इसी क्या उम्र है, कोई सालगिरह होती है उसकी, कैसे बताएंगे आप? एक मिनट बता देंगे, एक मिनट बता देंगे कि इसकी उम्र एक साल है, दो साल है, दस साल है, पच्चीस साल है, पचास साल है, सौ बरस है, क्या उम्र उसकी? उसकी एक शाख को आप काटें, जरा मोटी शाख को या तने को आप काटें, तो जितने आपको उसके अंदर रिंग दिखाई दें उतनी ही उसकी उम्र होती है। पूछ लिया किसी बॉटनी के एक्सपर्ट, मैं खुद देख के आया हूं। हाँ, ये यूनिवर्सल कानून है, कोई भी दरख्त हो उसके तने में जितने सर्किल आपको दिखाई देंगे, हर सर्किल एक साल की मुद्दत की अलामत है। अगर किसी में 50 सर्किल हैं तो 50 बरस पुराना है, अगर 60 सर्किल हैं तो 60 बरस पुराना है, अगर 70 सर्किल हैं तो 70 बरस पुराना है। अब देखो बेटा, अनलिमिटेड पावर अल्लाह की, ये हमारी आंखें हैं जो हमको धोखा देती हैं। हमने देखा यहां आसाम में, देखी शायद नीम का दरख्त है, पता नहीं काहे का दरख्त है, हमने इसकी दो पत्तियां तोड़ी, दोनों पत्तियों को मिला के हमने रख दिया और कहा बताइए इसमें कौन सी पत्ती पहले थी तोड़ी और कौन सी पत्ती बाद में, आप नहीं बता सकेंगे। लेकिन क्या ये अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड नॉलेज का आईनादार ये हकीकत नहीं है कि बॉटनी के एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी दरख्त की, चाहे वो 100 बरस पहले हो, चाहे 1000 बरस पहले हो, चाहे आज हो, एक ही दरख्त है, आम का दरख्त है, फर्सी इमली का दरख्त है, नीम का दरख्त है, मगर किसी दरख्त की दो पत्तियां कभी एक तरह की नहीं होती। उसकी दो लीफ जो हैं, दो पत्तियां कभी एक तरह की नहीं होती। तुम कहो हाउस पास से बोलिए, कैसे मुमकिन है? नहीं समझे, मैं तुमको ठेंगा दिखा दिया। ये तुम्हारे हाथ में जो अंगूठा है, 6 अरब आदमी तो इस वक्त मौजूद हैं, और कितने मर चुके होंगे खरबों, और कितने और आने वाले हैं, उसकी ताकत का अंदाजा करो, अनलिमिटेड पावर का, कि उसने इतने से अंगूठे के अंदर कितनी नक्काशी की है कि कभी एक इंसान के अंगूठे का निशान दूसरे इंसान के अंगूठे के निशान से नहीं मिलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसी ने तुम्हारा कानून बनाया है, समझो ना बेटा, उसी ने तुम्हारा कानून बनाया है। मैं यहां लखनऊ में एक साहब थे, अल्लाह की मगफरत करे, उनका नाम ही था अच्छे साहब जालिए, भाई यही नाम था उनका, वो मरहूम शर्मा है नहीं, उनका नाम ही यही था, मैं चकूं भाई, पूरी दुनिया उनको इसी नाम से जानती थी, अच्छे साहब जालिए। को आप अच्छे साहब तो लखनऊ हजारों हैं, जब तक आप जालिए नहीं कहिएगा लोग समझेंगे नहीं कि आप किन अच्छे साहब को कह रहे हैं। इधर आपने अच्छे साहब जालिए कहा, आप कौन? अच्छा वो पुना साहब, इंतकाल हो गया उनका, میں چونکہ بہت بد خط ہوں، میری رائٹنگ بہت ہی خراب ہے، اسی لیے میں کبھی کسی کو لکھ کے نہیں دیتا، وہ کہے گا یہ کیا نہیں لکھا ہے، پڑھنے اس کے لیے مصیبت ہو جائے گا. تو مجھے یہ ناز تھا کہ میں اتنا بد خط ہوں کہ میری دستخط کی کوئی آدمی کاپی نہیں کر سکتا. ان کے لیے مشہور تھا کہ ڈاکومنٹس ادھر سے ادھر کرا دیتے تھے جعلی دستخط بنا کر. میں نے کہا میری دستخط آپ جعلی بنائیں، اچھے صاحب تو میں آپ کو جعلیے کا لقب تصدیق کر دوں کہ آپ واقعی جعلی ہیں. کہنے لگے کیجیے دستخط. اے بھائی خدا میں عبادت گاہ ہے، اے بھائی میں نے ایک سفید کاغذ ان کو دیا، پلین پیپر تھا، انہوں نے اس کے برابر سے بالکل دو ٹکڑے کیے، کہا ایک ٹکڑے پر آپ دستخط کر دیجیے. میں نے دستخط کر دی، وہ دستخط لیا ہوا کاغذ، کیا ہوا کاغذ انہوں نے اپنے سامنے رکھا یوں، اور دوسرا پیپر یہاں پر رکھا یوں، اور دو سیکنڈ کے اندر اندر انہوں نے میری دستخط. میں خود نہیں پہچان سکا کہ اس میں اصلی کون ہے. اور تو یہ انسان جہاں جہال ہوتا ہے وہیں نقلی چیزیں بنتی ہیں. سمجھیے بات کو، نہ سمجھیے تو میں سمجھا بھی نہیں پاؤں گا آپ کو. بس ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ جہاں جال ہوتا ہے وہی نقلی چیزیں بنتی ہیں، اور جہاں اصلیت ہوتی ہے وہاں ایسا بنتا ہے کہ اس کا جواب نہیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ رات. تو اب اس کے اوپر آتے ہیں. جانور، حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو اس نے کہا ہے فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ ذرا موسیٰ نے کہا کہ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، میرا رب وہ ہے کہ جس نے کسی شے کو، جس شے کو پیدا کیا اسی ہدایت ضرور کی. ایک زمین کے ذرے کو بھی پیدا کیا تو بغیر گائیڈنس کے نہیں چھوڑا. میرے عزیزوں اتنا بتا دو کہ جو زمین کے ایک ذرے کو بغیر ہدایت کے نہ چھوڑے وہ پوری انسانیت کو ہدایت کے بغیر کیسے چھوڑ دے. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ بتا دو. اب ہدایت دیکھو بیٹا، ہدایت دیکھو. میں نے شاید واقعی آپ کے سامنے بیان بھی کیا ہوگا، بس 11 منٹ رہ گئے، 2 منٹ اور سن لیجئے. میں نے واقعہ شاید آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا، میرے بچپنے کا واقعہ ہے. جب کچھ شکاری گئے لکھنؤ کے پاس، ایک جگہ ہے بنتھرا، وہاں شکار کھیل رہے تھے. وہاں ان کو ایک بھیڑیا دکھائی دے گیا، اس بھیڑیے کے پیچھے وہ چلے تو تھوڑی دیر میں دیکھا انہوں نے کہ بھیڑیے کے بھٹ سے ایک آدمی کا بچہ نکلا. ہاں بھائی صحیح بات ہے، میں نے خود خود دیکھا، 15-16 سال کا، اور وہ اسی طرح سے چاروں ہاتھوں پیروں سے چلتا ہوا. تو اس کو تو نہیں مار سکتے، اس کو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے لے کر آئے، اس کو اسپتال میں داخل کر دیا، ہمارے یہاں اسپتال میں سرکاری. وہ اس کا نام رامو رکھ دیا گیا. ایک لائن لگ گئی اس کو دیکھنے کے لیے. بھائی واقعی وہ بچپنے میں کوئی مادہ بھیڑیا اس کو اٹھا کے لے گئی تھی، اس نے اپنا دودھ پلایا اسے، تو آدمی کا بچہ تھا مگر بھیڑیوں کا شکل و صورت اس نے اختیار کر لی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے سامنے کوئی سیب لے کر جائے وہ گراتا ہے. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے، کوئی آم لے کر جائے وہ گراتا ہے، اور جب کوئی کچا گوشت لے کر جائے جسے خون کی بوندیں ٹپک رہی ہو تو اس کی آنکھوں میں لالچ اور چمک دکھائی دیتی، وہ کچر کچر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے. ابھی آدمی کچا گوشت کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. تو آدمی کا بچہ تھا مگر مادہ بھیڑیا نے پالا، تو اس کی عادت بدل گئی. اب وہ آدمی والی چیزیں نہیں کھاتا، وہ پھل نہیں کھاتا، وہ چائے نہیں پیتا، وہ دودھ نہیں پیتا، وہ چیز نہیں کھاتا، وہ کچا گوشت کھاتا ہے. سمجھ رہے بیٹا؟ بس سمجھ لو، ایک جملہ کہہ دوں، یہاں پر پڑھتے پڑھتے خیال آ گیا کہ اسلام بھی امن کا مذہب ہے، لیکن جب اس کو وہ نسل اٹھا لے گئی کہ جس کی ماں نے بھیڑیوں کی طرح سے ایک شہید کا گوشت چبایا تھا، وہاں سے اسلام میں یہ خونخواری آ گئی. اسلام بہت چھوٹا سا بچہ تھا کہ ایک بھیڑیا اس کو بھیڑیے کی نسل اٹھا کر لے گئی، وہاں سے اس میں یہ خونخاری آ گئی. ورنہ اسلام ہے سچ از اے ونڈرفل ریلیجن، اس سے بہتر کوئی دوسرا مذہب اور دوسرا کوئی دین نہیں پایا جاتا ہے. اسلام کو اگر دیکھنا ہے تو درباروں میں نہیں دیکھو، درباروں میں تو کوئی بھی دربار ہو وہاں تو کرپشن ملے گا ہی، وہاں تو ظلم ملے گا ہی، وہاں تو جال و فریب ملے گا ہی. الملک عقیم، عربی زبان کا بہت مشہور جملہ ہے کہ جہاں حکومت ہوتی ہے وہاں رشتہ نہیں ہوتا. باپ بیٹے کو مار دیتا ہے، کیوں بھائی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بتائیے؟ باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹے نے باپ کو مار دیا. ایک بادشاہ جن کو بہت ولی اللہ کہا جاتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کسی کا دل میں کبھی نہیں توڑتا، خدا کرے کوئی نہ سمجھے. ایک بادشاہ جن کو ولی اللہ کہا جاتا ہے، انہی سیاسی معاملات پر انہوں نے اپنی باپ کے آنکھوں میں زہریلے سرما پھروا کے اور باپ کو اندھا کروا دیا. تو یہ تو ملوکیت کا خاصہ ہے. ملوکیت میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تردید ہوتی ہے، ایک دوسرے کی چھینا جھپٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی جان لی جاتی ہے. مگر جو الہی نمائندے ہوتے ہیں، چاہے وہ نبی کی شکل میں ہو چاہے امام کی شکل میں ہو، جب پہلے کوئی آتا ہے تو بعد میں آنے والی کی خبر دیتا ہے، جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے آنے والی کی تصدیق کرتا ہے. یہی حق و باطل کی پہچان ہے. بادشاہوں میں جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، مگر انبیاء میں بھی یہی. مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے، نور البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہر نبی جو پہلے آیا اس نے بعد میں آنے والے کی خبر دی، اور جو بعد میں آیا اس نے پہلے گزر جانے والے کی تصدیق کی کہ وہ بھی نبی تھا. تو اس کی طرف سے آنے والے ہادیوں کی پہچان یہ ہوتی کہ ایک دوسرے کی تردید نہیں کرتا، ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے. اسی لیے رسول نے فرمایا کہ اولونا محمد و وسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد، صلوات پر محمد و آل محمد. بس برادران عزیز، چوتھی شب ہے آج. دیکھیے اسلام کیسے کھینچتا ہے، اسلام کیسے کھینچتا ہے. میں نے شاید عرض کیا تھا، یاد نہیں آتا مجھے، رسول کی کسی جنگ میں کوئی شخص دشمن کے لشکر سے کھینچ کر رسول کی طرف نہیں آیا. اس میں رسول کی خصوصیت نہیں ہے، مولا علی کی بھی جنگ میں بھی کوئی شخص ادھر سے کھینچ کر ادھر نہیں آیا. زیادہ سے زیادہ وہ کہ چلا گیا میدان کو چھوڑ کے، لیکن آیا نہیں ادھر. لیکن یہ صرف حسین کی خصوصیت ہے کہ صبح عاشور ہے، حسین کے 72 سپاہی تیار ہو چکے ہیں، ادھر کم سے کم 30,000 کا لشکر ہے. وہ حر کہ جس کو، جس کے سپاہیوں کو، جس کے گھوڑوں کو حسین نے راہ کربلا میں، راہ کوفہ میں پانی پلایا تھا، وہ رات بھر خیمے میں ٹہل رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے، کبھی غلام سے کہہ رہا ہے، کبھی بھائی سے کہہ رہا ہے کہ یہ آوازیں سن رہے ہو معصوم بچوں کی، یہ معصوم بچوں کی آوازیں سن رہے ہو کہ ہائے پیاس میں مائیں ڈالتی ہے، یہ آواز کس کی ہے؟ یہ اسی کریم کے بچوں کی آوازیں ہیں جس نے ہماری پیاس بجھائی تھی اور ہم اس وقت اس کے دشمن تھے. رات بھر ٹہلتا رہا، کیا کروں کیا کروں کیا کروں. صبح عاشور ہوئی، پچھلے ساتھ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ کیا واقعی حسین سے جنگ ہوگی؟ اور پچھلے ساتھ نے کہا کہ ہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ کربلا کی زمین لاشوں سے پٹ جائے گی. کاسلو کی کوئی صورت نہیں ہے، کاسلو کی کوئی صورت نہیں ہے. بس وہاں سے چلا تو کانپتا ہوگا، تھر تھراتا ہوا. اس کا ایک دوست ملا راستے میں، کہا یہ ہور تمہارا عالم کیا ہے؟ مجھ سے کو پوچھتا کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. تم ڈر رہے ہو اتنا؟ کہا تم یہ سمجھتے ہو میں مرنے سے ڈرتا ہوں؟ مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں،
مرنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ جہنم میں رہ جاؤں یا جنت کی طرف چلا جاؤں. یہ کہتے کہتے آگے بڑھا. دیکھیے میں مسائل گڑھ کے تو پیش نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، سمجھ رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر بی بی فاطمہ یہاں موجود ہیں تو آپ آنکھوں سے آنسو بہانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے ان کی وجہ سے، میری کوئی خصوصیت نہیں ہے. بیٹے سے کہا کہ یا بنیا لا صبر علی علی النار فسر بنا الی الحسین، اے بیٹا میں مر سکتا ہوں، مرنے سے میں نہیں ڈرتا، لیکن جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ سامنے جنت کا شاہزادہ کھڑا ہوا ہے، چلو حسین کی طرف چلے. بیٹا تو پہلے ہی تیار تھا، دونوں گھوڑے کا دوڑاتے ہوئے. لوگوں کا بیان یہ کہ ہم سمجھے کہ حسین پر حملہ کر دیا، ورنہ ہم راستے میں روکتے انٹرسپٹ کرتے. لشکر حسین قریب آ کر دونوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا، پہلے باپ نے روکا پھر بیٹا روکا. باپ نے کہا بیٹا بیٹا یہ بتاؤ حسین کے سامنے جاؤں کیسے، یہ سیاہ صورت اس لائق نہیں ہے کہ مولا کو دکھاؤں. کربلا میں جو ہوگا اس سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کیسے جاؤں؟ کہا بابا جیسے آپ جواب بتائیے میں تیار ہوں. کہا ایسا کرو کہ یہ جو میں ردا اوڑھے میں ہوں یہ میرے چہرے پر ڈال دو کہ یہ صورت حسین دیکھنے نہ پائے، یہ صورت اس لائق نہیں ہے کہ میں حسین کو دکھا سکوں. اور یہاں زنجیر تو نہیں ہے، رسی بھی نہیں ہے، ایسا کرو کہ رومال نکالو اور رومال سے میرے ہاتھ کس کے باندھ دو تاکہ میں ایک مجرم کی طرح سے اس کریم کے پاس سے ہوں. ادھر حسین بارگاہ الہی میں مناجات کر رہے تھے کہ حر آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد حسین کے پیروں سے لپٹ گیا. اب چہرہ تو چھپا ہوا ہے. امام نے جو فرمایا، میں امام کے جملے جو عربی میں دوہرائے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ امام پر کیا ماحول تھا کربلا. فرماتے ہیں کہ من تکون عرفا راسا، کہ یہ کون ہے جو اس وقت میرے قدموں سے لپٹ گیا، کیونکہ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھ. کہا فاطمہ کے فرزند میں ہوں حر، آپ کو گھیر کر کربلا کے میدان تک لانے والا. اے مولا یہ بتائیے مجھ گناہگار کی توبہ قبول ہوگی؟ مجھ گناہگار کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ کیا کریم ہے حسین، کیا کریم ہے حسین کہ وہ کہتا ہے، وہ خود مایوس ہے، وہ کہتا ہے کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حسین جھکے، حر کا سر اٹھا کر سینے سے لگا لیا. کہا حر کیا کہتا ہے، ہم نے بھی معاف کیا اور ہمارے خدا نے بھی معاف کیا. اب اس کے بعد حضور کا بیان یہ کہ میں نظر اٹھا کر جب حسین کو دیکھا، دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. میں نے کہا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا حسین نے کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں تو اپنی غلطی پر رو رہا ہوں. کہا تو اپنی غلطی پر رو رہا ہے، ہم کو ہماری شرمندگی رلا رہی ہے. کہاں شرمندگی کیسی؟ کہاں تو جب دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، اب دوست بن کر آیا ہے تو فاطمہ کا لان اتنا غریب ہو چکا ہے کہ اپنے مہمان کوئی خاطر نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا مولا بس سب سے بڑا تحفہ یہی ہے کہ میں آپ کو گھیر کر لایا ہوں، تو میں عمل سے اپنے گناہ کو مٹانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کربلا میں میرا بچہ میری نظروں کے سامنے قتل ہو، شہید ہو، اور میں اس کی لاش اٹھاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. امام لاکھ روکتے رہے، مجلس ختم ہو گئی، لاکھ روکتے رہے، مگر اتنا تڑپا یہ کہ امام مجبور ہو گئے. حر کا جوان بیٹا، بہادر باپ کا بہادر بیٹا، اور پھر یہ علی اکبر کی طرح سے تین دن کا بھوکا پیاسا بھی نہیں ہے، شیر و سیلاب ہے، آ کر اس نے حملہ کیا، کشتوں کے پرچے لگا دیے. دیکھیے یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں جب تک کوئی بات کہیں دیکھ نہیں لیتا یا کسی معتبر عالم سے سن نہیں لیتا، زبان سمرن ہے، کبھی نہیں لاتا، میں نے خود کتاب میں دیکھا ہے. اب میں کیا کروں کہ آخر میں جب یہ گھوڑے سے زخمی ہو کر گرا تو حر کا اکیلا بیٹا تمام شہدا میں وہ ہے کہ جس نے اپنے باپ کو پکارا کہ یا بتا دیکھ نہیں، اے بابا میری خبر لیجئے. اب پتہ نہیں کیا مسئلہ تھی وہ تو اس کا بیٹا جانے, مگر اپنے بابا کو پکارا. جب بابا نے سنا کہ میرا جوان بیٹا مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے تو ہر گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا چلا, مگر جب اپنے بیٹے کے سرانے پہنچا دیکھا کہ حسین اس سے پہلے پہنچ چکے ہیں اور اس کے بیٹے کا سر اپنے زانو کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. ہر کے بیٹے نے حسین کی گود میں دم توڑ دیا. ایک مرتبہ ہر جھکا, حسین نے کہا ہر کیا ارادہ ہے؟ کہا مولا ارادہ کیا ہے, میرا بیٹا مر گیا ہے, شہید ہو گیا ہے, اس کی لاش اٹھاؤں گا جا کر خیمے کے سامنے رکھوں گا. امام نے کہا ہر میری موجودگی میں یہ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی باپ نے بیٹے کی لاش نہیں اٹھائی, میں تجھے کیسے اٹھانے دوں گا, تیرے بیٹے کی لاش میں اٹھاؤں گا. ادادارو آخری جملہ سن لیجئے, حسین کا کربلا کے میدان میں ایک کامیابی تھا کہ جو مجاہد گھوڑے سے گرا اس کی لاش اٹھا کر حسین خیمے کے در کے اوپر لائے. کوئی مجاہدہ مجھے ایسا نہیں بتا سکتے ہیں کہ جس کی لاش اٹھانے کے لیے حسین نے کسی کو پکارا ہو, مگر جب اپنا بیٹا گھوڑے کی زمین کے اوپر آیا اور حسین نے لاش اٹھانا چاہی تو علی اکبر کی لاش اٹھا نہ سکے. دیکھا کچھ بچے خیمے کے باہر آ گئے ہیں, کہا بچوں آؤ آ کر اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر لے چلو, بوڑھے باپ سے جوان کی لاش نہیں اٹھتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء.